ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا اور یہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے جس کے خواہشات نہیں اور جو اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتی ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, فرشتے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ دو الگ باتیں ہیں جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور بندہ اس کو نہ مانے, حکم دینے کے باوجود بھی وہ نہ کرے. تو کہا لا يعصون اللہ ما امرهم, فرشتوں کا حال ایسا نہیں ہے. انسانوں میں ایسے ہیں کہ اللہ کا حکم ماننے کے بعد, جاننے کے بعد اس کی نافرمانی کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ بری چیز ہے لیکن پھر بھی عملی طور پر خلاف ورزی ہوتی ہے, کبھی سرے سے حکم ہی نہیں مانتے اور اللہ کے حکموں کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم, اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے اس حکم میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. نمبر دو, ويفعلون ما يؤمرون, جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے اس چیز کی فرما برداری کرتے ہیں, اس حکم کی فرما برداری کرتے ہیں, یا وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے. یعنی انسان بعض اوقات اپنی طرف سے کچھ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. بدعات اسی کی قبیل سے ہیں. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا ہے وہ رد ہو جائے گا. تو نافرمانی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان یا ایک بندہ اللہ کے حکم کے جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم تو ہے نہیں, اپنے دل سے کچھ بھی نیا عمل نکالے. فرشتوں میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں, نہ وہ اللہ کا حکم ملنے کے بعد نافرمانی کرتے ہیں اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں, نہ وہ اپنی طرف سے کوئی, نہ اپنی طرف سے زمین پر آتے ہیں, نہ اپنی طرف سے کوئی اللہ کی طرف بجائے اپنے دل سے کوئی کام کرتے ہیں, نہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو فرشتے اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکموں کے پوری طرح سے پابند ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے مشین کی طرح ہوں. فرشتے ڈرتے بھی ہیں, جیسے جبریل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ بہت ڈرے ڈرے سے ہیں. تو فرشتوں کو خوف بھی ہوتا ہے, یخافون ربهم من فوقهم, کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو کیفیات فرشتوں میں ہیں, وہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں, وہ کفر کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں, وہ اللہ کے دشمنوں کے دشمن ہوتے ہیں, وہ ایمان والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو جذبات ہیں, کیفیات ہیں, فرشتوں کو بھی حاصل ہیں. اور فرشتوں کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، بہت سارے اعمال ان کے ہیں، آسمان سے بارش برسانا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا نفاذ فرشتے کرتے ہیں، ہوائیں چلنا، اور انسان کی مطلب رحم میں جب ماں کے بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس میں آ کے روح ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اسی طرح سے کئی احکام ہیں جو اللہ تعالی کے نافذ اگر ہوتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، تو پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ تعالی کے احکام کا نفاذ یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خود بھی حکم دے دیتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انہی کاموں میں سے جو فرشتے کرتے ہیں، ایک کام یہ بھی ہے کہ فرشتے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے پر فرشتے نیک عمل کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ جان کر ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم بھی ان اعمال کا اہتمام کریں تاکہ فرشتوں کی دعا کے حقدار ہم بن جائیں۔ ایسے تو بہت سارے نیک اعمال ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے ان اعمال کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا ایک انسان اگر ان اعمال کو جانے اور ان اعمال کا اہتمام کرے تو فرشتوں کی دعاؤں کا وہ حقدار بن سکتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن پر فرشتوں کی دعاؤں کا انسان حقدار بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے بلکہ جنت کا بھی حقدار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حوله، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے اطراف ہیں، یسبحون بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، حمد اور تسبیح دونوں ہیں، ویؤمنون به، اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیسے دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے الفاظ بھی بتائے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب ہر چیز تیری رحمت اور تیرے علم کے گھیرے میں ہے، تو نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنی رحمت اور اپنے علم سے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اے اللہ جو لوگ توبہ کریں ان کی مغفرت کر، اور جو لوگ توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دیں۔ یعنی مغفرت کر اور جہنم کے عذاب سے بچا، کن کو؟ جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان ایمان والوں کو، ان توبہ کر کے حق کے راستے پر چلنے والوں کو کیا کر؟ ادخلهم جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ثابت ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو بڑا زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں برائیوں سے بچا۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور اس دن قیامت کے دن جسے برے انجام سے بچا لیا گیا، جس کو تو نے برے انجام سے، برائیوں سے بچا لیا، عذاب سے بچا لیا، اس پر تو نے رحم کیا، یعنی جس کو تو نے اپنے عذاب سے قیامت کے دن بچا لیا تو نے اس پر رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے اطراف جو فرشتے ہیں وہ مسلسل ایمان والے بندوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، جنت میں داخلے کی دعا کرتے ہیں، ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کی بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیں اور انہیں قیامت کے دن کی ہر تکلیف سے بچا لیں، سیئات، برائی، تکلیف، مصیبت، تو قیامت کے دن بھی جہنم سے تو بچا، جہنم میں جانے سے پہلے قیامت کا دن بھی تو آنے والا ہے، تو قیامت کے دن کی تکلیف سے بھی ان کو محفوظ رکھ۔ یہ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایمان وہ نعمت ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کا انسان کو حقدار بناتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینا، چاہے ایک بات ہو یا کئی باتیں ہوں، چاہے عقیدے کی چیز ہو، احکام ہو یا اخلاق ہو، چاہے اصولی باتیں ہوں یا بعض مختلف اعمال ہوں، فروعی چیزیں ہوں جیسے جس کو ہم کہیں گے اصل اور فرع اس اعتبار سے، تو جو بھی اعمال ہوں، کوئی بھی عمل ہو، چاہے ایمان کی شاخ ہو یا اس کی باقی دوسری چیزیں ہوں، کسی بھی عمل کی تعلیم اگر آدمی دوسروں کو دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا مسلمان پر۔ عالم کی فضیلت اس آدمی پر جو صرف عبادت میں مشغول رہتا ہے، علمی معاملات میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ ان اللہ عز وجل وملائکته واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ليصلون على معلم الناس الخير، کہ اللہ عز وجل اور فرشتے اور آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوق ہیں وہ سب، یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود چونٹیاں، یہاں تک کہ سمندر اور دریاؤں میں موجود مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول اس پر ہوتا ہے اور فرشتے رحمت اور مغفرت کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، ان کے لیے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر دوسروں کو بھلائی سکھاتا ہے، نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے، کوئی عقیدہ سکھا رہا ہے، کوئی نماز سکھا رہا ہے، کوئی وضو سکھا رہا ہے، کوئی ماں باپ کا ادب سکھا رہا ہے، کوئی دین کی کوئی اور بات سکھا رہا ہے، تو ایسے انسان کے لیے فرشتے اور مچھلیاں اور چوٹیاں سب مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کی تعلیم دینا فرشتوں کی دعا کا حقدار انسان کو بناتا ہے۔ نمبر تین، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، آدمی مسجد میں آئے اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو آدمی مسجد میں بیٹھا رہے، دو رکعت پڑھ لے اور بیٹھ جائیں اور نماز کا انتظار کرے، اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث، تم میں سے ہر آدمی جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹتا نہ ہو، یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے نماز ہی میں ہے۔ تدعو له الملائکہ، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر له، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز، فرض نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور نماز کا ابھی وقت نہیں ہوا ہے یا تھوڑا انتظار کر رہا ہے جماعت کے لیے اور مسجد میں بیٹھا رہے، تو جب تک وہ بیٹھا رہے باوضو ہو، ظاہر بات ہے نماز کا انتظار باوضو ہی کرے گا آدمی، تو جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے فرشتے مسلسل اس کے لیے دو چیزوں کی دعا کرتے ہیں، کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم فرما. تو ایک انسان اگر جلدی آ جاتا ہے تو اس کو افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ کیا میں جلدی آ گیا. بہت سے لوگ عین جماعت کے وقت میں آتے ہیں تو یہ نہیں، بلکہ آدمی آئے تو بیٹھے، بعض لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں ٹائم بدل گیا، ٹھیک ہے واپس چائے پینے کے لیے گئے. آدمی اگر جلدی آ جائے کسی وجہ سے تو مسجد میں بیٹھا رہے، نماز کا انتظار کرے اور قرآن پڑھے، دعا کرے، ذکر کرے، جو بھی کرنا ہے کریں. فرشتے جب تک کہ وہ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں دو چیزوں کی، ایک مغفرت اور دوسرے اللہ کی رحمت. نمبر چار، پہلی صف میں نماز پڑھنا، اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں پر صلات بھیجتے ہیں. علماء نے کہا جب اللہ کی طرف سے صلات کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے فرشتوں میں، آگے آئے گا. اور دو، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، دونوں معنی میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ اس کی تعریف کرے فرشتوں میں، یہ بھی معنی اس کے ہیں، صلات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، دو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. اور فرشتے اس پر صلات بھیجتے ہیں کا مطلب یہ کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دوسری صف والے ان پر نہیں؟ آپ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، پھر آپ نے وہی جملہ دوہرا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے صلات نہ بھیجتے ہیں اس شخص پر جو پہلی صف میں نماز پڑھے. قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، پھر پوچھا اے اللہ کے رسول جو دوسری صف میں پڑھے ان کا کیا؟ آپ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر صلات بھیجتے ہیں. پھر صحابہ نے پوچھا دوسری والے؟ کہا وعلی الثانی، ہاں دوسری پر بھی. یعنی تین مرتبہ آپ نے کہا پہلی صف، پہلی صف، پہلی صف، اور پھر بار بار صحابہ نے جب اصرار کیا تو کہا کہ ہاں دوسری صف پر بھی. تو معلوم یہ ہوا اصل تو پہلی ہے لیکن دوسری بھی، لیکن وہ دوسری ہے. تو تین مرتبہ پہلی کے لیے ذکر کیا اور پھر چوتھی مرتبہ، چوتھی مرتبہ آپ نے دوسری کے لیے ذکر کیا. اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، یہ معتبر روایت ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نمبر پانچ، صفوں کو جوڑنا، عمل پر بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. جو آدمی سب سے کٹ جائے وہ آدمی یعنی اللہ کی رحمت سے کٹتا ہے، اور جو آدمی سب سے جڑ جائے وہ اللہ کی رحمت سے جڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ تعالی اور خود اس کے فرشتے، خود اللہ تعالی اور فرشتے بھی ان لوگوں پر صلات بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو ملاتے ہیں. ومن سد فرجتا رفعه الله بها درجه، اور جو صف میں خالی جگہ کو بھرے اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بڑھا دیتا ہے. دو باتیں یہاں پر ہیں، ایک تو یہ کہ جب آپ صف میں کھڑے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ دور دور خالی خالی جگہ بیچ میں چھوڑ کے کھڑے ہوں. جو لوگ صف سے ملتے ہیں، مثلا ایک آدمی نے دیکھا کہ صف میں کچھ جگہ ہے، اب پیچھے سے آ کے جب وہ رکا نماز میں تو اس نے فاصلہ چھوڑا، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا کرے؟ صف سے جڑ کے کندھا اور قدم ملا کے کھڑا ہو جائے. جو صف آلریڈی کھڑی ہے یہ آ کے اس سے جڑے. تو جو لوگ صف سے جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ان پر اللہ اور فرشتے صلات نازل کرتے ہیں. نمبر دو، کوئی آدمی صف میں دیکھے کہ صف میں خالی جگہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کا وضو ٹوٹ گیا وہ چلا گیا، یا لوگوں نے بے وجہ بیچ میں خالی جگہ چھوڑ رکھی جہالت کی وجہ سے. اب اس نے دیکھا اتنی خالی جگہ ہے, یا دیکھا کہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور اگلی صف میں خالی جگہ ہے کونے میں. تو اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, معاملہ بکریوں کی طرح ہوتا ہے کہ آگے کوئی دیکھتا نہیں, پیچھے کوئی کھڑا ہوا تو پیچھے 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 سب بنتی, چاہے آگے جگہ خالی کیوں نہ ہو. اور خاص طور سے بڑی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, آدمی دیکھے کہ اگلی صف میں کہیں جگہ تو نہیں ہے, اگر اگلی صف پوری نہیں ہوئی ہے تو پچھلی صف بننا نہیں چاہیے. تو یہ دیکھے کہ اگلی صف میں جگہ ہے, وہ جا کے خالی جگہ کو پر کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صف کی خالی جگہ کو پر کرتا ہے, کمپلیٹ کرتا ہے صف کو, تو اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے, اللہ کے ہاں جنت میں ایک درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو کیا جاتا ہے آدمی کا, مسجد میں آئے دیکھے آگے کہیں خالی جگہ تو نہیں, خالی جگہ تو جا کے اس میں کھڑا ہو جائے, ایک درجہ بڑھ گیا اس کا. بعض اوقات عمل چھوٹا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا انعام بڑا ہوتا ہے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرے. اس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے ہم کو نہیں معلوم ہے. اس حدیث کو امام احمد, ابن ماجہ اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر 6, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو, اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو, کیسے معلوم پڑے گا امام نے آمین کہا؟ جب امام آمین, امام سننے آئے گا سب کو. اسی لیے علماء نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ امام کو چاہیے کہ آمین آواز سے کہے تاکہ پیچھے والوں کو معلوم پڑے کہ امام نے آمین کہی ہے. اور مقتدی کے لیے آمین زور سے کہنے کی دوسری دلیل ہے کہ صحابہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھ والے امام کے پیچھے زور سے آمین کہتے تھے, تو امام بھی آمین کہتا اور مقتدی بھی آمین کہتے, یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی بھی کیا کہے, آمین آواز سے کہے. تو جب امام آمین کہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جو فرشتوں کی دعاؤں کا یا مغفرت کا حقدار آدمی بن رہا ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ امام کی آمین کے ساتھ فرشتے یا اس کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں, امام سے پہلے نہیں کہتے ہیں. تو جو آدمی امام سے پہلے آمین کہے اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی, یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو امام کے تابع ہو. جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, تو امام کے ماتحت اور امام کے تابع ہونے پر یہ فضیلت ہے کہ آدمی کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. بہت سے لوگ امام ضالین کہنے تک آمین کہہ دیتے ہیں. امام سے آمین میں سبقت نہیں لے جانا چاہیے, امام کے تابع آمین میں ہونا چاہیے. کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں امام آمین کہے تو اس کے ساتھ آدمی ہو جائے, اس سے پہلے آمین کہنا غلط ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, امام ابھی آمین بھی نہیں کہا, ضالین بھی پورا نہیں ہوا, اس کے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. امام سے جو آدمی سبقت لے جائے آمین میں وہ غلطی کر رہا ہے اور اس کی مغفرت نہیں, یعنی یہ دعا اس کے لیے نہیں ہے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو امام کے ساتھ یا امام کے تابع ہو کر آمین کہنا. نمبر 7, نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھے رہنا, یہ بھی فرشتوں کی دعا کا حقدار انسان کو بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث. فرشتے تم میں سے اس آدمی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے, جہاں اس نے نماز پڑھی ہے. الذی صلی فیہ, وہ ایسی جگہ جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے, مثلا فجر کی نماز پڑھی بیٹھا اسی جگہ ذکر کرتا رہے. تو ایک آدمی جب نماز سے فارغ ہو اور نماز کی جگہ بیٹھا رہے تو اس کے لیے فرشتے جب تک کہ وہ اٹھ کے جاتا نہیں یا جب تک کہ وہ اس کا وضو ٹوٹتا نہیں اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اے اللہ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ اس پر رحم کر. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث سنیے, صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا. ایک آدمی کی نماز جماعت میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے اس کی نماز سے جو گھر میں پڑھی جائے یا بازار میں پڑھی جائے. 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. علماء نے کہا یہ شروع میں تھا, بعد میں اللہ نے بڑھا کے 27 کر دیا. بعض علماء نے کہا یہ 25 بھی ہے 27 بھی ہے, بلکہ 50 بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, بعض روایت میں 50 بھی آیا ہے. یہ آدمی کے حساب سے ہے, جتنا مجاہدہ اس نے کیا ہے, جتنا اخلاص اس کا ہے, اس کے اعتبار سے اس کا ثواب کم یا زیادہ ملتا ہے. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء. یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ, اور مسجد کے لیے نکلتا ہے کہ اس کی مسجد کی طرف جانے کی وجہ صرف نماز ہے. وجہ کیا ہے؟ نماز ہے. چلو جاتے ہیں اور آتے آتے دودھ بھی لاتے ہیں, چلو جاتے ہیں فلانا دوست بھی مل جائے گا, چلو جاتے ہیں فلانا کسٹمر بھی آنے والا ہے, تو وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, دنیا اس کا مقصود نہیں ہے. ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے ہی نیت کر کے نکلنا چاہیے, کہ نکلنے کی نیت کیا ہے؟ نماز ہے, اور وضو کر کے نکلنا چاہیے. لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه. جو بھی قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف, جب با وضو ہو کے مسجد کی نماز کی نیت سے نکلتا ہے, جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. ہر قدم پر ایک درجہ بڑھتا ہے, ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ, اور جب نماز پڑھ دیتا ہے تو جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس پر صلات نازل کر, اے اللہ اس پر رحم کر. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتٍ مَنْ تَذَرَ الصَّلَاةِ. تم میں سے ہر آدمی نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہے. ایک آدمی نماز کے انتظار میں ہے, گویا وہ نماز میں ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ما دام فی مصلاہ, کہ جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. لہذا بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھی کے دوڑنے لگے, نماز پڑھی کے بھاگ گئے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ نماز میں کچھ غلطی ہوتی امام سے اور بعد والے کہتے ہیں امام صاحب آپ نے اتنی رکعت پڑھی, اچھا ایسا ہے, پھر کھڑے ہو کے ایک رکعت, وہ تو گیا, وہ سلام پھیرتی کیا ہوا نکل گیا. اب اس کو یاد نہیں کہ بھائی 4 کی بجائے 3 رکعتیں ہوئی ہیں, اس نے پڑھی خوشی خوشی روانہ ہو گیا. اب یہاں مسجد میں جتنے لوگ ہیں ایک رکعت ان کی بچی تھی انہوں نے پڑھ لی, اب اس کو نہیں معلوم. تو تھوڑا آدمی میں صبر ہونا چاہیے اور وہ نماز کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار میں بیٹھے. بہت سے لوگ کسی کا مجبوری ہے بھائی اور ہاسپٹل جانا ہے یا جاب میں جانا ہے, وہ سمجھنے کی چیز ہے, امتحان ہے, کسی کا دوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن معمول اس کو آدمی بنا لے کہ جیسی سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, راکٹ کی جیسا تیر کی طرح ایک دم نکل جائے آدمی, یہ اچھی بات نہیں ہے. آدمی کو چاہیے اسی جگہ بیٹھے سارے اذکار کرے، اس کے بعد سنن اگر پڑھتا ہے مسجد میں تو ٹھیک، بہتر یہ کہ گھر پہ جا کے سنتیں آدمی پڑھ لے، یعنی آدمی کو اس جگہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی فوراً سلام کے بعد نکل جائے، اچھی بات نہیں ہے، وہ اثر بھی آدمی پہ باقی نماز کا نہیں رہتا ہے۔ تو یہ چیز آج آدمی دیکھیے، چاہے شادی کیوں نہ ہو، گھر میں شادی وادی ہو گئی سب بھاگتے ہیں گھر کو، تھوڑی دیر بیٹھنا، آدمی تھوڑا بیٹھ کے، شادی کے بعد بھی لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، آدمی دیکھیے نماز پڑھ کے تھوڑی لذت نماز کے آدمی بیٹھے، کیفیات محسوس کرے، ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، پھر جائے، یہ نہیں کہ فوراً ہوتے ہی نکل جائے، کسی چیز میں نہیں نکلتا ہے سیمائے نماز کے، جیسی ہو گیا غائب، آدمی بیٹھے تھوڑی دیر ذکر کرے پھر جائے، مجبوری ہو، مجبوری میں تو سب چلتا ہے، مجبوری میں ساری باتیں رواں ہیں، لیکن ہمیشہ کی مجبوری آدمی اپنے لیے بنا لے غلط ہے۔ نمبر آٹھ، فجر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھنا، اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم اذا کانت صلاۃ الفجر، فرشتے بدلی ان کی ہوتی ہے، پلٹ کے واپس آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، کب؟ جب نماز ہوتی ہے فجر کی، اذا کانت صلاۃ الفجر، نزلت ملائکۃ النہار فشہدت معکم الصلاۃ جميعا، فجر کی نماز میں دن کے فرشتے آتے ہیں اور تمہارے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں سب کے سب، رات والے بھی اور دن والے بھی۔ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ فرشتے دن والے آتے ہیں اور رات والے جاتے ہیں، پھر جب شام ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، تو رات والے آتے ہیں، دن والے جاتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ہے جس میں یہ جمع ہوتے ہیں، وہ دو نمازیں ہیں، کون سی؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، تو دونوں جمع ہو کے اس کے ساتھ نماز میں شریک رہتے ہیں، دونوں جمع ہو کے اس کے ساتھ نماز میں شریک رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نزلت ملائکۃ النہار فشہدت معکم الصلاۃ جميعا، کہ دن کے فرشتے آتے ہیں فجر میں اور تمہارے ساتھ رات اور دن دونوں فرشتے، دونوں وقت والے فرشتے نماز میں موجود رہتے ہیں۔ وصعدت ملائکۃ اللیل، اور رات کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ومکثت معکم ملائکۃ النہار، اور دن کے فرشتے باقی رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ، رات والے فرشتوں سے رب پوچھتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے ان سے، پھر بھی پوچھتا ہے مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فَيَقُولُونَ جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم گئے ان کے پاس تو نماز میں تھے، اور ہم جب ان کے پاس سے نکلے تو نماز میں تھے، یعنی دونوں اوقات میں جب ان کے پاس ہم گئے تو نماز میں وہ تھے۔ فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، جب عصر کی نماز ہوتی ہے رات والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا، تو رات والے جو صبح میں تھے وہ بھی اور رات والے دونوں بھی عصر کی نماز میں موجود رہتے ہیں۔ ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، دن بھر جو فرشتے ساتھ میں تھے وہ چلے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے رک جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ، اللہ تعالی جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فَيَقُولُونَ جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم ان کے پاس گئے نماز پڑھ رہے تھے، وہ ترکنا ہم یوسلون، ہم ان کے پاس سے جب نکلے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے نماز ہی نماز پڑھ رہے تھے، گئے تو بھی نماز، وہاں سے آئے تو بھی نماز۔ قال فحسبت انہم یقولون، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا فاغفر لہم یوم الدین، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایسے تیرے بندے ہیں، ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم واپس سے نکلے وہاں سے تب نماز پڑھ رہے تھے، اے اللہ قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما، قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ جو فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں باری بدل بدل کے، تو یہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی مغفرت کر دے, اتنے نیک بندے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت کر دے قیامت کے دن. اس کو امام ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے, بخاری مسلم میں بھی اس کی اصل موجود ہے. نمبر 9, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھ سنتے ہی لوگ درود پڑھتے ہیں, یہ ایک عام معمول بن گیا, اس طرح سے ثبوت اس کا نہیں. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو درود پڑھنا چاہیے. تو اس آیت کی وجہ سے درود نہیں ہے, اور وہ بھی لوگ جہرن پڑھتے ہیں, خطبے میں جب خطیب پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, پوری پبلک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس طرح سے ثابت نہیں ہے, اس طرح سے ثابت نہیں ہے کہ یہ آیت جب بھی پڑھی جائے آپ درود پڑھیں. ورنہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, فوراً اٹھ کے نماز پڑھنا پڑے گا اور زکات دینے جانا پڑے گا. تو ضروری نہیں کہ جو حکم آیا فوراً اس کی تعمیل اس اعتبار سے کی جائے. تو یہ کہ جب نبی کا ذکر آئے تب کرنا ہے. تو علت آیت نہیں ہے, ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھ میں آ رہی بات. تلاوت آیت وجہ نہیں درود کی, وجہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, اس کو یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام بھیجو. صلو علیہ وسلم تسلیما. صلوات کیا ہے, اللہم صلی علی محمد, یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں. سلام کیا ہے, یا نبی سلام علیکہ, نہیں اس طرح سے ثابت صحابہ سے نہیں ہے. پھر کہاں ہے سلام بھیجتے ہی نہیں, تو کون کیسے بھیجیں گے, کیسے بھیجتے ہیں, ہم روز نماز میں بھیجتے ہیں, ہر نماز میں بھیجتے ہیں, السلام علیکہ ایو النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ, نہیں بھیجتے. التحیات میں کیا کرتے ہیں, التحیات میں بھیجتے ہیں السلام علیکہ ایو النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام ہے نبی پر, اور صحابہ جب ملتے تھے آپ کو سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اور آج ہم قبر پر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تب بھی السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جائے گا اور صلات بھی. ابو العالیہ کہتے ہیں, اتابعین میں سے ہیں, صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء, قال ابن عباس یصلون یبرکون. امام البخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے. ابو العالیہ کیا کہتے ہیں, فرشتوں کی اللہ تعالی کا صلات بھیجنا کیا ہے, کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ, فرشتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا, یہ اللہ کا صلات بھیجنا ہے. یعنی اللہ صلات بھیجتا ہے کا مطلب دعا کرتا, اللہ کس سے دعا کرے گا بھائی, اللہ تعالیٰ دعا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے. نمبر 2, اور فرشتوں کا صلات بھیجنا کیا ہے, کہتے ہیں کہ وہ صلاۃ الملائکۃ الدعاء, فرشتوں کا صلات بھیجنا دعا کرنا ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یصلون کا مطلب ہے یبرکون, یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں, برکت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب یہ تو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات, ہمارے لیے کس طرح سے فرشتے صلات بھیجتے ہیں, دعا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاتن لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ, جو بھی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے. آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اور جب تک پڑھتا رہے گا تب تک فرشتے دعا کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ, اب آدمی چاہے تو کم پڑھے یا زیادہ پڑھے, اس کی مرضی. کتنی دعا فرشتوں کی چاہیے تجھ کو, جتنی فرشتوں کی دعا چاہیے اتنا مجھ پر درود پہ مجھ پر درود پڑھتا رہے, جتنا تو مجھ پر درود بھیجے گا اتنا فرشتے تیرے لیے دعا کریں گے, رحمت کی, مغفرت کی, برکت کی. اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا فرشتوں کی دعا کا حقدار انسان کو بناتا ہے. نمبر 10، سحری کھانا، سحری کرنا. روزے کے لیے جب ہم سحری کرتے ہیں یہ بھی عمل نیکی ہے اور اس میں برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحور اکلہ برکہ فلا تدعو، سحری کرنا یا سحری کھانا یہ برکت ہے، اسے چھوڑو مت، سحری چھوڑو مت. کوئی آدمی تقوی والا ہو بہت زیادہ، کہ میں بغیر ساری دنیا سحری کے ساتھ روزہ رکھتی، میں بغیر سحری کے روزہ رکھوں گا، زیادہ تکلیف اٹھاؤں گا، اللہ بہت خوش ہوگا. اللہ کو سنت سے ہٹ کے مجاہدہ نہیں چاہیے. اگر رات سنت میں ہے وہی مجاہدہ ہے. کیوں؟ اپنی منمانی چھوڑا. سنت سب سے بڑا مجاہدہ ہے. کیوں؟ پابندی انسان کو نہیں چاہیے. آدمی تکلیف اٹھا لے گا لیکن پابند ہونا مشکل ہے. سنت کیا ہے؟ پابندی، کہ ایک راستے پر آدمی چلے، منمانی نہیں. آدمی دیکھیے منمانی میں بہت ساری تکلیف بھی اٹھا لیتا ہے، میرے دل چاہ رہا، لیکن پابندی اس کو نہیں چلتی ہے. سنت بڑا مجاہدہ ہے. اسی لیے وہ صحابہ جنہوں نے کہا تھا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر تہجد پڑھوں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا، آپ نے کہا تم ہو ایسا کہتے ہو، میں نکاح کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جو میرے طریقے سے بے رغبتی برتے وہ مجھ سے نہیں. تو آپ نے مجاہدے کو پسند نہیں کیا، آپ نے سنت کے مقابلے میں مجاہدہ چلے گا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سحری اس کا کھانا برکت ہے، چھوڑو مت. ولو ان یجرع احدکم جرعۃ مما، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی آدمی کیوں نہ پی لے، لیکن سحری کرو، خالی پیٹ روزہ نہیں. ہاں ایک آدمی دیر سے اٹھ جائے، وقت شروع ہو گیا روزے کا، اب پی سکتا؟ اب نہیں، وقت شروع ہونے کے بعد بغیر سحری کے روزہ رکھے گا، کیونکہ اب روزے میں انٹری ہو چکی ہے. یہ کب کے لیے سحری ہے؟ جب روزے کا وقت شروع نہیں ہوا. تو آدمی یہ نہ کہے فون کر کے عالم صاحب سے وقت تو ختم ہوا لیکن ابھی ایک گھٹ پانی پی سکتے گیا، نہیں پی سکتے، وقت ختم ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسِرِينَ، اللہ تعالی اور فرشتے سحری کرنے والوں پر صلات بھیجتے ہیں. اللہ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں میں، اور فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جو سحری کرتا ہے، یعنی روزے کے لیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری فیملی کے ساتھ سحری میں تو شریک ہے، روزے میں نہیں. بولے چلو کم سے کم دعا تو مل جائے گی، تو یہ سحری تھوڑی بھی طرح کھانا ہوا ہے. سحری کیا ہے؟ روزے کے لیے سحری ہے. روزہ ہی نہیں تو سحری کہاں سے آئی؟ تو ایسے ہی جیسے جاب تو نہیں خالی فارم بھر رہا ہے، اسکول جانا نہیں خالی فارم بھر رہا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ یہ پاس ہوگا نہیں. تو سحری روزے کے لیے ہے. تو جو آدمی روزہ رکھے وہ سحری ضرور کریں، چھوڑے نہیں، یہ سنت ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. نمبر 11، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کا قیام ہے، اور خیر کی ہر وہ چیز جو بھلائی اور نیکی ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی نیکی اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. بلکہ بعض صورتوں میں اپنے اوپر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یعنی افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور اپنے آپ سے شروع کرے. بعض روایتوں میں اپنا بھی ذکر ہے، بعض روایتوں میں اپنے گھر والوں کا ذکر ہے. وابدا بمن تعول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جو بھی دن نکلتا ہے صبح ہوتی ہے جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے ہر صبح کو نازل ہوتے ہیں. کیا ڈیوٹی ہے فرشتوں کی؟ فیقول احدہما، دو میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، چھوٹی دعا ہے بہت بڑی ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ نیکی میں یا بھلائی میں خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ دے. آدمی سمجھتا ہے کہ دین کے لیے یا کوئی بھی چیز میں خرچ جب کر رہا ہے گیا گیا نہیں, اس سے بہتر اللہ دینے والا ہے, نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو نیکی پر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے گا. تو اے اللہ اعطی منفقا خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ دے. اور ویقول الآخر, دوسری دعا بھی سن لیجئے, اللہم اعطی ممسکا تلفا, یہاں خلفا ہے وہاں کیا ہے تلفا, تلف ہونا مٹ جانا برباد ہونا. اے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کا مال تلف کر مٹا دے برباد کر, یعنی اس چیز سے روکے جہاں ضروری خرچ کرنا. یہ نہیں کہ آدمی شام تک خالی ہو جائے, مطلب کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا اس پر ضروری ہے اگر وہاں سے روک کے رکھتا ہے تو اللہ اس کے مال کو کیا کر برباد کر. لہذا آدمی کو سوچنا چاہیے, اس لیے زکات روکنے والا, زکات روکنے والا یا واقعی جہاں مسکین حقدار ہیں, ایک آدمی مر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں. صرف زکات دے کے نہیں چلے گا بلکہ زکات کے علاوہ بھی مال میں بندوں کا حق ہے, زکات کے علاوہ بھی مال میں حق ہے. یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آدمی, ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ یہ کہیں میری زکات اس سال کی دے دی ہم نے تو اب میرے اوپر اس کی مدد کرنا ضروری نہیں, نہیں, اس لیے کہ آپ پر واجب مدد کرنا ہے. تو ایک آدمی کے بس میں اگر کسی کی مدد ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ایک دوسری روایت ہے, آپ فرماتے ہیں ما طلعت شمس قط الا بجنبتيها ملکان ينادیان, جب بھی جس دن بھی یعنی ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں طرف دو فرشتے پکار لگاتے ہیں. کیا پکار لگاتے ہیں اور اس پکار کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے, فرمایا یسمعان من علی الارض غیر الثقلین, زمین کے دو بوجھ یا دو قومیں, دو جنس انسان اور جن, ان کو چھوڑ کے باقی سب کو ان کی آواز سننے آتی ہے, ان کی آواز سناتے ہیں. انسان اور جن کے علاوہ وہ آواز سب کو سناتے ہیں. کیا ہے؟ ایوہ الناس, اب اعلان سنیے, ایوہ الناس, اے لوگو, ہلمو الی ربکم, بڑھو چلو اپنے رب کی طرف, بڑھو اپنے رب کی طرف, ما قل وکفا خیر مما کثر والہا, بہت جامع جملہ ہے, ما قل وکفا خیر مما کثر والہا, جو تھوڑا ہو اور کافی ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو بہت ہو اور اللہ سے غافل کر دے, آخرت سے غافل کر دے, غفلت اور بے فکری میں ڈال دے. الہاکم التکاثر, غفلت میں ڈال دینا, لاپرواہ کر دینا. تو وہ تھوڑا جو انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس بہت سارے مال اور دولت سے جو انسان کے پاس بہت تو ہو لیکن اس کو کیا کرے اللہ اور آخرت سے غافل کر دے. تو تھوڑا مال بہتر ہے اگر اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے. وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانَ, اور جو بھی سورج ڈوبتا ہے اس کی دونوں طرف دو فرشتے ندا لگاتے ہیں, کیا؟ اللہم اعطی منفقاً خالفا واعطی ممسکاً تلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل دے, اس سے اچھا اور دے, اور اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ کر, روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ کر. اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ ایک انسان جب مرنے والا ہے, اس کو یقین ہے سب چھوڑ کے جانا ہے, چھوڑ کے نہ جائے, آگے بھیجے. آدمی کیا کرتا ہے, گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے, سارا سامان یہی چھوڑ دیتا اور شفٹ ہو جاتا نا, نہیں نہیں, کیا کرتا, پہلے پورا سامان آگے شفٹ کرتا ہے پھر کچھ جاتا ہے وہاں پر. تو یہ دنیا میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں یاد رہتا, اتنا بڑا گھر ہے دنیا اور آخرت کا گھر, اس میں کیسا بھول گیا پیارے تو, اس میں بھول گیا چھوٹ, یعنی شفٹنگ یہاں سے وہاں گھر میں دنیا میں ہی ہے, اس میں یاد ہے کہ یہاں کا سارا سامان وہاں بھیجنا پڑے گا. کوئی آدمی آ کے گئے کہے کو نہیں جا رہے یہاں سے سامان, نئے گھر میں جا رہے نہ جاؤ, پاگل ہو گیا, یہ سارا سامان وہاں کام آئے گا, یہاں چھوڑ کے کیا کروں میں, یہاں مال چھوڑ کے کیا کرے گا تو, جانا آخرت میں تجھ کو, رہنا وہاں پر ہے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر یہاں رشتے داروں کے لیے چھوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, بیوی ہیں بچے ہیں ان کے لیے کچھ چھوڑ رہا ہے, اپنے لیے نہیں اس کے لیے چھوڑ رہا ہے, تو کم سے کم اپنے لیے آگے بھی تو بھیجے کہ سارا ان کو چھوڑ کے جائے گا لڑو میرے بعد, اپنے لیے کیا بھیجا آگے. اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور دنیا میں اللہ دیتا ہے دینے والوں کو معلوم ہے, جن جو دیتے ہیں ان کو معلوم ہے اللہ ان کو دیتا ہے. اب جو ٹرائی ہی نہ کرے, جو آدمی پہلے اللہ دے میں دیتا ہے, نہیں چلتا ہے اسے. آپ زمین کو بھی بولو گے تو بولے کہ پاگل ہو گیا, زمین کو آپ بول رہے پہلے ایک بوریا اناج دے پھر میں ایک مٹھی ڈالوں گا, کرے گی زمین؟ جاؤ گھر کو. کسان کو معلوم ہے تو اپنے پاس کا دے, زمین تجھ کو کئی گنا کر کے دے گی. تو سارا زمین نہیں دیتی ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین اللہ کو جب دیتا ہے بندہ, اللہ کئی گنا کر کے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی. تو آدمی ٹرائی کر کے دیکھے معلوم پڑے گا, پوری تنخواہ نہ دے لیکن کچھ سے تھوڑے سے ٹرائی کرے. اسی طرح سے عیادت کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عاد الرجل اخاه المسلم, جب ایک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے, مشى في خرافة الجنة حتى يجلس, اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کسی باغ میں جنت کے باغ میں پھل چن رہا ہے جب تک کہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے. یعنی جیسے باغ والا آدمی کیا ہوتا ہے, پھل چنتا ہے, پھل جمع کرتا ہے, اچھے اچھے پھل سب اٹھاؤ, اسی طرح سے یہ آدمی جب تک وہاں بیٹھا ہے یہ نیکیاں سمیٹتا رہتا ہے, اس کی مثال ایسی جیسے جنت کے پھل جمع کر رہا ہے. فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ, جب وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے رہتی ہے. فَإِن كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي, یہ بہت بڑا ہے. اگر صبح عیادت کے لیے جائے تو شام تک, شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور وَإِن كَانَ مَسَاءً صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح, اور اگر شام کو جائے بیمار سے ملنے کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. صبح جائے تو شام تک 70,000, شام جائے تو صبح تک 70,000, اور جو صبح بھی جائے شام بھی جائے اس کے لیے پورا دن 70,000 فرشتے مسلسل دعا اس کے لیے کرتے رہتے ہیں, اللہ نہیں قبول کرے گا ان کی دعا کو, سوچیے. تو یہ مسند احمد اور ابو یعلا اور بیہقی کی روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی عیادت کرنے سے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح سے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو بیمار کے پاس کچھ کہتا ہے یا میت کے پاس کچھ کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا, جب تم کسی مریض کے پاس حاضر ہو یا کسی میت کے پاس جاؤ تو تم خیر کی بات کہو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ, اس لیے کہ فرشتے تمہاری بولی ہوئی بات پر یعنی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو تم وہاں جاؤ, جب کوئی بیمار ہے اس کے پاس گئے, اللہ شفا دے تم کو, اللہ جلدی سے اچھا کرے, جو بھی دعا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے دعا مانگے اچھی دعا. یا کوئی میت ہے اس کے پاس آپ گئے, اے اللہ مغفرت فرما, چاہے آہستہ سے اپنے دل میں ہی کرے کچھ دعا یا کلمات اس کے لیے کہیں, جا کے ہائے اور افسوس اور بادشاہ نہیں ہوا اور بہت برا ہوا, کچھ ہونے والا نہیں وہ آنے والا ہے نہیں. لوگ جو ہیں میت کے پاس جا کے نہ جانے کیا کیا فضول باتیں کرتے ہیں. اب وہاں جا کے بول رہے ہیں کتنے لوگ کیسا چھوڑ کے گئے تم, کیوں گئے؟ وہ اٹھ کے بولے گا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا تھا. کیا کرے گا وہ ادھر ادھر کی بات ہے, اللہ تو نے اچھا نہیں کیا, ہمارا ہی گھر تھا کیا, بچوں کا کیا ہوگا, وہ سوچ کے کیا بولے گا بےچارا گیا ہوں. وہاں جا کے آدمی دعائیہ کلمات کہے, اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اے اللہ اس پر رحم فرما, جنت الفردوس میں مقام دے, اے اللہ قبر کو اس میں وسعت دے, اے اللہ سوال جواب میں ساری بولنے کی باتیں تو بولتے نہیں, نہیں بولنے کی باتیں وہاں جا کے بولتے. کچھ ہونے والا ہے اس سے, بدلنے والا ہے نہیں. تو جب آدمی وہاں دعا کرتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں اس کے لیے, اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب, جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو الا قال الملك, تو فرشتہ کہتا ہے ولك بمثل, اسی طرح اللہ بھی تجھ کو عطا کرے, اللہ بھی اسی طرح تجھ کو عطا کرے. تو ایک آدمی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو بھی دے دے, اس کو بھی اسی طرح سے خیر عطا فرما. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو دنیا بھر میں ہیں, جیسے آج مسلمان پریشان ہے دنیا میں, اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما, اکیلے میں بیٹھا دعا کر رہا ہے, تو فرشتہ کہے اے اللہ اس کو بھی بچا, اس کو بھی خیر عطا فرما, اس کو بھی شر سے بچا. تو جیسا یہ دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے اے اللہ اس کو بھی عطا کر. تو ایک انسان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. نمبر 15 باوضو سونا. باوضو سونا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ, اپنے بدن کو پاک رکھا کرو اللہ تم کو پاک کرے. فانه ليس من عبد يبيت طاهرا الا بات معه في شعاره ملك, اس لیے کہ جو بھی بندہ باوضو پاک صاف سوتا ہے تو فرشتہ اس کے قریب ترین ہوتا ہے. فی شعار ہی, شعار کے معنی علماء نے کہا وہ لباس جو لباس کے اندر آدمی پہنتا ہے, جیسے آدمی قمیض پہنا ہے اندر سے ایک بنین بھی پہن لیتا ہے, تو اندر کا جو لباس ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں. فرشتہ اتنے قریب اس سے رہتا ہے جب رات میں باوضو سوتا ہے. لا ينقلب ساعة من الليل الا قال, جب بھی کروٹ لیتا ہے رات میں کسی حصے میں تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنه بات طاہرا, اے اللہ تیرے اس بندے کی مغفرت کر دے, اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت کر دے اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ رات میں باوضو سوتا ہے جب بھی رات میں کروٹ لیتا ہے فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. کہاں کہاں دعا ہو رہی ہے. تو ایک انسان اگر ان اعمال کو کرے تو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن سکتا ہے. کیوں بتایا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ, تاکہ ہمارے اندر ان اعمال کا شوق پیدا ہو اور تاکہ وہ فضیلت جو ہم سے چھپی ہوئی ہے, ہم کو دکھتا ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں نہیں, سننے آتا نہیں, دکھائی دیتے نہیں, تو ہم کو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلاتے تو ہم کو یہ فضیلت حاصل ہوتی نہیں. اب قیامت کے دن ہم بول سکتے ہم کو نہیں معلوم تھا, معلوم تھا, معلوم تھا. تو ہم کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں کہ فرشتے ایسا کرتے ہیں. کوئی آدمی سوچے جب دکھائی نہیں دیتا تو کیا فائدہ, تو فائدہ معلوم تو ہے نا, اب بتایا نا تجھ کو ایسا ہے, تو اب اس سن کر اس فضیلت پر عمل کر. ضروری نہیں کہ آدمی دیکھے بھی, بلکہ سن کر آدمی کو عمل کرنا چاہیے. تو یہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پر فرشتے ایک انسان کے لیے مغفرت کی اور اسی طرح سے خیر کی دعا کرتے ہیں. میں گنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں. نمبر 1 ایمان, ایمان آدمی اپنا عقیدہ صحیح کریں. نمبر 2 لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا. نمبر 3 نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا. نمبر 4 صف میں, پہلی صف میں نماز پڑھنا. نمبر 5 صفوں کو ملانا, صف کے خلل کو پر کرنا. نمبر 6 امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا. نمبر 7 نماز کی کے بعد یا نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھے رہنا. نمبر 8 فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرنا. نمبر 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجنا. نمبر 10 روزے کے لیے سحری کرنا. نمبر 11 اللہ کی راہ میں بھلائی کے کاموں میں صدقہ و خیرات کرنا، خرچ کرنا. نمبر 12 بیمار کی عیادت کرنا. نمبر 13 مریض کے پاس خیر کی یا میت کے پاس خیر کی بات کرنا، اچھی دعا کرنا. نمبر 14 غیر حاضر مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا اللہ سے. نمبر 15 سوتے وقت وضو کرنا، با وضو سونا. یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے اہتمام سے ایک انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے. اللہ رب العالمین ان اعمال کے کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال میں اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور اس میں استقامت اور مداومت کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا، استغفر اللہ لی ولکم.